الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے میں شریک ہوئے. یہ کون سی بیٹی ہے حضور کی؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کا نام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. ان سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. ان کے بعد انتقال کے بعد میں حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اور یہ نکاح اللہ پاک کے حکم سے ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس موقع پر، اگر میرے 100 بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسری، اور وہ رخصت ہوتی رہتی تو میں عثمان سے نکاح کرتا رہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہ داماد اتنے پسند تھے. حقیقت یہ ہے کہ داماد ہونا ہی ایسا چاہیے کہ جہاں اس کے ذریعے سے اس کی بیوی کو راحت پہنچتی ہے، بیوی کے ماں باپ کو بھی راحت پہنچنی چاہیے. اگر داماد اتنا اچھا ہوتا ہے تو سسر کا دل چاہتا ہے کہ اپنا جگر نکال کے داماد کی قدموں میں رکھتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج کل کی دامادی ایسی ہے کہ زیادہ تر وہ ساس سسروں کے لیے سر درد کا باعث بنی رہتی ہے. داماد جی گھر میں آ رہے ہیں، پتہ چل گیا تو عجیب سی پریشانی، اب کیا کرنا، کیسے کرنا، کیا پکانا، کہاں بٹھانا، کیا کرنا، تو بعض جگہ بڑی بڑی پریشانی کا سبب ہوتا ہے. حالانکہ وہی داماد اگر یہ سمجھ لے کہ میں داماد نہیں بیٹا ہوں، اور جس طرح سے ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی میرے حق میں ماں باپ بنایا ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، اس گھر کو بھی وہ اپنے ماں باپ جیسا گھر سمجھ لے اور پھر ایسا ہی برتاؤ کرے، کوئی شکوے شکایت نہ ہو، تو پھر گاڑی بہت اچھی چلتی ہے، دونوں طرف کی زندگی بہترین چلتی ہے، ادھر کی بھی ادھر کی بھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے داماد تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند فرماتے، اور پسندیدگی ہی کی تو یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میرے 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اللہ نے ان کو ثروت عطا فرمائی تھی، خوب مال عطا فرمایا تھا، وہیں پر آپ حیادار بھی بہت تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار. تو ان کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا آئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتقال ہویا. تو صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی ان بیٹی کے جنازے میں شریک تھا، اور بھی دیگر صحابہ تھے. یہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پہ، یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی قبر پہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. باپ بیٹی کا رشتہ بہت اعلیٰ اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور بیٹی باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے باپ کے لیے بیٹی کے دل میں جو محبت رکھی ہوتی ہے وہ بیٹوں کے دلوں میں نہیں ہوتی. 10 بیٹے باپ کو وہ محبت نہیں دے سکتے جو ایک بیٹی باپ کو محبت دے سکتی ہے. آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، آپ کے بچوں پر، ہمارے بچوں پر، یعنی مرد بچوں پر اتنا اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر بیٹی کو معلوم ہو گیا کہ ابا جان کے سر میں درد ہے تو وہ بھی سو نہیں سکتی، اس کو سکون نہیں آ سکتا، پریشان رہے گی. وہ ابا کی بیماری کو سن کر بیٹی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. گھر میں جب باپ داخل ہو، مرد بچوں کو اتنا اثر نہیں ہوتا کہ باہر کس حال سے باپ آیا ہے، لیکن بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چہرے سے پہچان لیتی ہیں کہ باپ کس حال سے آئے ہیں. کوئی پریشانی اگر ہوتی ہے اور باہر کوئی خاص بات پیش آئی ہوتی ہے باپ کے ساتھ میں، تو بیٹی چہرے سے پہچان لیں گی ابا جان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کچھ پریشانی ہے، کچھ معاملہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام بیٹیوں سے ویسی ہی محبت تھی. پھر یہ بیٹیاں وہ تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ بہت جلدی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان بیٹیوں کو باپ اور ماں دونوں کو پیار دیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت زیادہ قریب تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان بیٹیوں کا بہت ہی زیادہ خیال فرمایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، بڑی صاحبزادی، ان کے شوہر گرفتار ہوئے تو اس شرط پر ان کو چھوڑ دیا کہ تم وہاں جا کر فدیہ بھیج دینا اور میری بیٹی کو بھیج دینا، یا یہ کہ آپ نے خبر بھیجوائی کہ جو بھی کچھ ہے فدیہ دے دو. تو وہاں سے جو فدیہ آیا تو حضور کی بیٹی ابھی مکے میں ہی تھی، انہوں نے فدیہ میں ایک ہار بھیجا، وہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دیا ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ہار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنسو آ گئے، اور آپ کو اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی یاد آ گئی، اور اپنی بیٹی کا یہ مسئلہ بھی کہ انہوں نے اپنی ماں کی نشانی بھیجی ہے، اس لیے صحابہ کے سامنے آپ آئے اور کہا کہ دیکھو میری زینب، میری لخت جگر، میری بیٹی ہے، اور یہ ہار اس نے بھیجا ہے، حالانکہ یہ اس کی ماں کی اس کے پاس ایک اچھی نشانی تھی، اس نے یہ بھیج دی ہے، تم اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کر دیتا ہوں، اس کے کام آ جائے گا. تو پھر ان کو بھیج دیا، اس شرط پر بھیجا کہ تم جا کر حضرت زینب کو بھیج دیں گے، بھیج دو مدینے میں، بھیج دیا، اور بعد میں پھر یہ مسلمان بھی ہوئے ہیں کسی اور موقع پہ آ کر. تو ان سے بھی آپ کو بڑا لگاؤ تھا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے، اس لیے قبر پر جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. عینیاہ تدمعان فقال فیکم رجل لم یقار فی اللیل، تو آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت نہ کی ہو. قبر پر آپ موجود ہیں تو حضرت عثمان بھی ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اترنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ نہیں دیا قبر میں اترنے کا، بلکہ ایک الگ سی بات آپ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، افیکم رجل لم یقارف اللیلا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج رات اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو. قال ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انا یا رسول اللہ، میں ایسا ہوں، میں آج رات نہیں ملا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل، قبر میں تم ہی اترو. فنزل فی قبرها، تو وہی قبر میں اترے, یہ آپ نے کیوں کہا کہ تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آج رات بیوی سے صحبت نہ کی ہو, مجامعات نہ کی ہو؟ دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تعریض تھی, یعنی ایک تنبیہ تھی ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سخت بیمار تھی, اتنی بیمار کہ پھر اسی بیماری میں اسی دن ان کا انتقال بھی ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اس شب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک باندی کے ساتھ آپ رہے, ان کے ساتھ مشغول رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ان کو تنبیہ کی ہے کہ کم از کم آج تمہیں خیال کرنا تھا اس بات کا, میری لگتے جگر تمہارے نکاح میں تھی, وہ بیمار تھی, تمہیں ان کے ساتھ مشغول ہونا تھا اور تم ان کے ساتھ مشغول نہ ہوئے اور دوسری جگہ تم مشغول رہے. دوسری جگہ مشغول ہونا غلط نہیں تھا, وہ باندھی تھی, شریع اعتبار سے درست تھا, کسی اعتبار سے کوئی اس کے اندر کلام نہیں ہے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم کہ موت بھی آ سکتی ہے کیا ان کی؟ ان کو ایک طبعی ضرورت محسوس ہوئی اور اس طبعی ضرورت کی بنیاد پر وہ اپنی باندھی کے ساتھ مشغول ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی, وہ اللہ کی طرف سے اطلاع ہوئی آپ کو, تو آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور ایک طرح سے آپ نے خوبصورت انداز سے ان کو تنبیہ کی ہے. یہ اس لیے اس کو کہتا ہے کہ یہ تعریض تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, وہ سمجھ گئے اس چیز کو. باب ما جاء فی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان روایات کا ذکر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے بارے میں آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے بستروں پر آرام فرماتے تھے, وہ ان روایت سے معلوم ہو جائے گا جو مصنف نے اس میں ذکر کی گئی ہیں. ہم امتیوں کے قالینوں اور فرشوں کا کیا حال ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندگی گزار کر چلے گئے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہونا چاہیے, یہاں پر وہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, انما کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ینام علیہ من عدم حشوہ لیف. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور آرام فرمانے کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا. من عدم حشوہ لیف, جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی, چمڑے کا ہے اور اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کا بستر چمڑے کا تھا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک صرف ٹاٹ کا بھی رہا ہے, جیسے کہ آگے ایک حدیث کے اندر آ رہا ہے اسی کے بعد والی حدیث میں, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر صرف بوریا ہوتا تھا. بہت سی احادیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بہت سادہ زندگی گزار رہے ہیں, آپ کا بستر بھی اتنا سادہ, چمڑے کا بستر, اس میں کھجور کے درختوں کی چھال ہے, کبھی بوریا ہے, ٹاٹ ہے. تو درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنا نرم بستر بنا لیجئے, آپ حکم فرمائیے, ہم بنا کر لا کر پیش کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا, اور ایسے کئی دفعہ ہوا جب صحابہ نے درخواست کی تو ہر دفعہ آپ نے اسی طرح کا اس سے ملتا جلتا ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا, کہ مجھے دنیاوی راحت و آرام سے کیا کام, مالی ولی دنیا مجھے دنیا سے کیا کام, میری مثال تو اس راہ گیر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا ہو اور تھوڑی دیر بیٹھ کر آگے چل دیا ہو. مالی ولی دنیا الا کراکب جلس تحت شجرۃ ثم راح وترک. میری مثال مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا, میں تو ایک مسافر ہوں, مسافر, اور اس مسافر کی طرح ہوں جو راستہ چل رہا ہے. درخت آیا اس کی چھاؤں حاصل کرنے کے لیے, درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پھر وہاں سے چلا گیا, درخت کو وہیں چھوڑ دیا. میری دنیا کی مثال ایسی ہے کہ بس میں بس آیا ہوں اور قریب اس مسافر کی طرح دنیا کو چھوڑ دوں گا. بہت سے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے اور ان کا رخ اس طرف موڑا ہے کہ دنیا کو ہمیشہ عارضی سمجھو, عارضی, یہ مستقل قیام گاہ نہیں ہے, ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے, ہمیشہ یہاں رہنا آج تک کسی کو نہ ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا پیچھے سے اور کہا, یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل, تم دنیا میں اس طرح سے رہو کہ جیسے بالکل مسافر ہو, یا ایک وہ بندہ جو راستہ عبور کرتا ہے, پار کرتا ہے, کہ وہ بیچ میں قیام نہیں کرتا. مسافر کہیں پر ٹھہرتا ہے تو وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر یہ نہیں سوچتا کہ مجھے یہی رہنا ہے, بلکہ وہ تو دو چار دن کے لیے ہلکا پھلکا سامان رکھتا ہے. اس طریقے سے دنیا میں زندگی گزارو. ایک موقع پر فرمایا, سبق المفردون, ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے. حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا میں جو جتنا ہلکا پھلکا رہے گا اتنی ہی راحت میں ہے. یہاں بھی راحت ہے اور آگے چل کے بھی راحت ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سبق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مضبوطی سے حاصل کر لیا تھا اور ان کے رگ رگ میں یہ سبق بیٹھ چکا تھا کہ دنیا عارضی ہے اور ہمارا قیام بھی یہاں عارضی ہے, مستقل رہنا نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی انہوں نے اس دنیا کو اپنے دل میں نہیں بسایا, کبھی نہیں بسایا. جب دنیا کھل کر ان کے سامنے آئی, فتوحات کا دروازہ کھل گیا, تب بھی وہ دنیا کے اندر غافلین کی طرح مشغول نہیں ہوئے. ایک وقت وہ آیا کہ ان کے گھروں میں اشرفیوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا, لیکن اسی وقت اگر ان کے گھر میں دو سالن دسترخوان پہ جمع ہو گئے تو وہ رونے لگتے تھے, حضور کا زمانہ یاد آ جاتا تھا کہ حضور کے زمانے میں, اور یہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں دنیا میں ہی دے دی ہو, یہ سوچتے بھی تھے اور زمان پر بھی اس چیز کو لایا کرتے تھے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں ہیں, حضور سے بہت عشق فرماتے ہیں, مدینے کے چودھریوں میں سے ہیں, یعنی بڑے لوگوں میں سے, باغوں کھیت والے آدمی تھے, اللہ نے مال و دولت سے بھی بہت نوازا تھا اور خرچ بھی بہت کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چارپائی ہدیے میں دی تھی. چارپائی جانتے ہیں نا, بان کی بنی ہوئی, اب تو شاید رواج ختم ہو گیا, کسی کے گھر میں اب دکھتی بھی نہیں ہے, وہ گاؤں دیہات میں دکھ جائے تو دکھ جائے. تو ایک چارپائی ہدیے میں دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چارپائی پر قیام فرماتے تھے, آرام فرماتے تھے,
اور جب تک مدینے میں آپ رہے اور مدینے میں ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اسی چرپائی پر آپ آرام فرماتے رہے، سوتے رہے، اور انتقال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی چرپائی پر ہوا ہے۔ ایک دفعے کی بات ہے کہ آپ اس چرپائی پر اس طرح سے آدھے لٹک گئے کہ آپ کا جو پیٹ تھا، چرپائی کا جو بانس تھا، اس بانس کے بیچ میں تو دھڑ آپ کا چرپائی پر، اور یہ اگلا حصہ پیٹ کے اوپر کا حصہ چرپائی کے باہر، اور آپ اپنے پیٹ کو بانس سے دباتے تھے کیونکہ بھوک تھی، اور بھوک کی وجہ سے آپ کو درد ہوتا تھا تو آپ اس بانس سے دبا رہے تھے تو اس پہ راحت ہو رہی تھی، اور درد کی وجہ سے آپ آہ آہ کر رہے تھے۔ گھر میں اس دن کچھ نہیں تھا کھانے کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ منظر دیکھا، یہ کیفیت دیکھی تو تڑپ گئی، اور کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیوں نہیں مانگ لیتے اللہ سے وسعت کی؟ آپ دعا مانگیں گے تو ڈھیر لگ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں اگر دعا مانگوں تو یہ دیوار، یہ پہاڑ میرے لیے اللہ سونے چاندی کے بنا دے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میری امت میں ایک بہت بڑا طبقہ غریبوں کا بھی ہوگا، قیامت کے دن ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ خود تو مزے لے کر چلے گئے اور ہم اس حال میں رہے، اس لیے اللہ نے مجھے سب کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا نا، یہ اختیاری تھا، آپ نے خود ہی اس کو قبول کیا تھا، اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ بادشاہت، نبوت اور بادشاہت والی زندگی بادشاہوں کی طرح آپ چاہتے ہیں یا نبوت اور فقر چاہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور فقر کو اختیار فرمایا، اور پھر ایک موقع پر آپ نے بات ارشاد فرمائی، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے تمہارے اوپر غریبی کا خوف نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے غربت کی وجہ سے، اس کا بالکل خوف نہیں ہے مجھے۔ ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا وسیع کر دی جائے گی، ان تبسط علیکم الدنیا یعنی خوشحالی آ جائے گی، تم مالدار بن جاؤ گے، اور پھر تمہاری حالت ایسی ہوگی جیسے پہلی امتوں کی ہوئی، تنافس، مقابلہ آرائی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبات مالداری میں اور ثروت میں، اور پھر حسد، بغض، کینہ، مال کی بنیاد پر یہ فتنے تمہارے اندر ہو جائیں گے۔ اور جس طرح سے اس حالت نے اور دنیا کی وسعت نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تم کو بھی ہلاک کر دے گی، اس چیز کا مجھے بڑا خوف ہے، خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ جب مال آتا ہے اور وسعت آتی ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں بہت آتی ہیں، آپسی حسد، ایک دوسرے سے جلنا، نعمتوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کی برداشت نہ ہونا، ایک دوسرے سے بغض، تنافر، بڑائی، گھمنڈ۔ مال آ گیا تو آپ سامنے والے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، انسان انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا، مال کی بنیاد پر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی صلاح فرمائی کہ سب صحابہ کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا، سب یہ عارضی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ان کی زندگی پر کیسا اثر تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور مصر میں، جس کو آپ ایجپٹ بولتے ہیں، وہاں پر ایک لشکر گیا ہوا ہے، صحابہ ہے اس میں، تابعین بھی ہیں، مصر کا اکثر حصہ فتح ہو چکا ہے اور اب یہ لشکر اسکندریہ ہے. پرانا دنیا کے قدیم شہروں میں سے یہ ایک شہر ہے، کافی پرانا شہر ہے. کہتے ہیں کہ اس کا بانی سکندر اعظم تھا اور اس کے ایک سمندر کے کنارے پر ہے، جس سمندر کی پھر دوسری سرحدیں یورپ کے شہروں سے ملتی ہیں، یورپ کے ملکوں سے ملتی ہیں. اس شہر کا فتح کرنا بہت ضروری تھا چونکہ اس کی بنیاد پر رومیوں کا یہاں آنا جانا بہت ہوتا تھا. تو جب دوسری تہذیب کے لوگ اس تہذیب میں آتے ہیں تو پھر تہذیب گڈ مڈ ہو جاتی ہے. اصلی ثقافت اور اصلی اپنا کلچر باقی نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہی مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ حضرت یہاں پر ایک حصہ ہے، اس حصے کو اگر کھود کے میں نہر بنا دوں، تقریباً 100 کلومیٹر سے کچھ زیادہ کا ہے وہ سوئس کنال جس بنی ہوئی ہے، نہر سوئس، تو وہ اسی کو کہہ رہے تھے حضرت عمر ابن خطاب سے، حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو کھود کر نہر بنوا دیتا ہوں اور یہ دو سمندر مل جائیں گے. تو ہزار کلو میٹر کا چکر کاٹنا پڑتا ہے ادھر سے ادھر آنے کے لیے، وہ بچ جائے گا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے دور اندیش تھے، اللہ نے ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اللہ نے وہ زیرکی، وہ دانائی، وہ فراست حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اجازت نہیں دی، آپ نے کہا اگر ایسا کرو گے پھر تو فرنگیوں کا اور رومیوں کا ہمارے شہروں میں آنا جانا بہت ہو جائے گا اور ہماری تہذیب متاثر ہوگی. دیکھیے ابھی کچھ دنوں پہلے وہ نہر سوئز کھلی، اس وقت سے آج تک اس پر جو قبضہ ہے وہ دوسروں کا زیادہ ہے ہم سے، اور اس کی بنیاد پر ان کی تہذیب کے اثرات آس پاس کے شہروں میں بے انتہا ہیں، بہت زیادہ ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ آج بھی اس نہر پر ان کی چودراہٹ قائم ہو، اور کوئی حکمراں طبقہ اگر ایسا آواز اٹھاتا ہے کہ یہ تو ہماری ملکیت ہے تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. تو یہ شہر وہی پر اسکندریہ شہر ہے، اس شہر کا محاصرہ ہو رہا تھا. اس محاصرے کے درمیان حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر سے، پڑاؤ سے ذرا باہر نکل کے چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک اچھی جگہ ہے، پر فضا مقام ہے، پر سکون فضا ہے وہاں پر. تو وہاں پر بیٹھ کر وہاں پر مسلح بچھایا، سواری سے اترے، مسلح بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اللہ سے بڑی محبت تھی، اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس سے ملاقات کے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے. دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس تک کہیں تنہائی مل جائے، کوئی دیکھے نہیں، وہ ہوں ہم ہوں بس باتیں کرتے گزر جائے. ایسی جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، آپ کو بھی ہوگی اگر مجھے بھی ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے، تو پھر ہم تنہائی تلاش کریں گے. جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کو پھر دن اچھا نہیں لگتا، راتوں کے آنے کا انتظار ہوتا ہے. اور جب رات آتی ہے تو پھر سوچتے ہیں کب سب سو جائیں اور پھر میں اٹھ جاؤں اور اپنے رب کے سامنے رب سے مناجات کروں، کچھ باتیں کروں، عرض و نیاز کروں. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق خدا ہیں، عاشق رسول ہے، اس لیے باہر پڑاؤ سے نکلے، ایک اچھی جگہ نظر آئی، درخت کے نیچے پرسکون فضا ہے، مسلح بچھایا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہاں پر رومیوں کا پہرا تھا. تو ایک رومیوں کا دستہ جو پہرے پر متعین تھا وہ ادھر سے گزرتا ہوا جب آیا, 20-25 لوگ اس میں موجود تھے. اس نے دیکھا اوہو یہ تو کوئی مسلمان ہے اور وہ بھی کوئی افسر معلوم ہوتا ہے ان کا, بڑا آدمی, پکڑو اسے. تو انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا چاروں طرف سے. اب تک ان کا سابقہ نہیں پڑا ہوگا مسلمانوں سے اور بالخصوص حضرات صحابہ سے, یعنی ان پہرے دار ہوگا, کیونکہ ان کی صفات کیا تھی, رہبان فی اللیل و فرسان فی النہار, رات کے وقت راہب ہیں دنیا سے بالکل کٹے ہوئے اور دن کے وقت شہ سوار ہیں. اب یہ نماز پڑھ لے, انہوں نے محسوس کیا گھر گیا ہوں, تو فوراً جلدی سے انہوں نے نماز پوری کی اور تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ صوفی قسم کا انسان جو بھی نماز پڑھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, اتنا بڑا اور بہادر شہ سوار بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ صحابی حضور کے تربیت یافتہ تھے اور موت کا کوئی فکر تھا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ شکاری شکار پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں, بہت ہوگی, سمندروں کی جھاگ کی برابر ہوگے تم. تو صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ پھر آخر کیا بات ایسی؟ حضور نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر اس وقت ہو جائیں گی, اس وجہ سے تم کمزور رہو گے, حب الدنیا و کراہیت الموت, ایک دنیا کی محبت اور ایک موت سے نفرت, دوری. اجی یہ دو چیزیں بہت ہیں. دنیا کی ایسی محبت ہے کبھی بھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم مر جائیں گے, ہمیں موت بھی آنی ہے, حالانکہ موت کا استحضار ایسا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ سے پوچھا کہ موت کا استحضار اور یقین تمہیں کس طرح کا ہے, ذرا مجھے بتاؤ. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صبح ہوتی ہے تو مجھے اطمینان نہیں ہوتا کہ شام کر پاؤں گا یا نہیں, ہو سکتا ہے مجھے بیچ ہی میں موت آ جائے. ایک دوسرے صحابی کہنے لگے, یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو خیال نہیں ہوتا اللہ اکبر جب کہتا ہوں تو سلام تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں. آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور میری یہ حالت ہے کہ بھئی جب میں نماز پڑھتا ہوں اور دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں. ہم موت کو بھلائے رکھتے ہیں. حضور نے فرمائے دو چیزیں تمہارے اندر ہو جائیں گی, تو اگرچہ تعداد تمہاری بہت ہوگی لیکن کمزور ہو گئے, ساری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ رہی ہوں گی, تم کو نوچ رہی ہوں گی, حب الدنیا کراہیت الموت. حضرات صحابہ میں نہ تو دنیا کی محبت تھی, دل سے نکال کر پھینک دیا تھا, اور نہ موت سے کوئی خوف تھا. اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب کہیں باہر جاتے تھے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلا اور دیگر مسلمانوں کے بڑے سردار اور سپہ سالار, تو سامنے والوں کو جو خط لکھ کر بھیجتے تھے اس میں ایک مضمون اس طرح کا بھی ہوتا تھا کہ دیکھو ہماری یہ شرطیں ہیں, ان شرطوں کو قبول کر لو, نہیں تو ہمارے پاس میں ایک ایسی قوم ہے خدا کی قسم جس طرح سے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو نا, اسی طریقے سے ان کے ہاں موت محبوب ہے, وہ موت سے محبت کرتے ہیں, مرنے سے بالکل نہیں ڈرتے, یہ بات کہتے تھے. تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے, ایک دم سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حملہ آور ہوئے, تب ان کے اوسان خطا ہو گئے, پریشان ہو کر وہ ادھر ادھر بھاگے, حالانکہ 20-25 تھے, اکیلے تھے. اور پھر ایسی اس طریقے سے ان کا پیچھا کیا, تعاقب کیا کہ یہ لوگ بھاگتے رہے, ये देखते हैं भाई ये तो कोई ऐसा लगता है कि कोई इंसान नहीं है, कोई जिन है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा हमें। तो सोचा कि ये अरब के लोग आए हुए हैं, बद्दू हैं, माल और दौलत इनके नजदीक बहुत बड़ी चीज होगी। तो इनके पास कुछ माल था, कुछ शर्फिया थी और कुछ दीगर असबाब था, इन्होंने रास्ते में फेंकना शुरू कर दिया। हो सकता है ये इसमें माल को देख के इससे मशगूल हो जाए, हमारा पीछे छूट जाए, और उन्होंने अपना माल वहां फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन इन्हें क्या पता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता है कि जिनके दिलों से दुनिया को खुरच दिया गया है। पीछा करते रहे, यहां तक कि किले के दरवाजे तक पीछे किया, वो किले के अंदर चले गए, आप बाहर रह गए, फिर वापस आए। माल जैसा था जो का तू पड़ा रहा, हाथ भी लगाया, जहां नमाज पढ़ रहे थे वहीं वापस आए, मुसल्ला बिछा हुआ था, फिर अल्लाह अकबर, नमाज से मशगूल हो गए। वो लोग फिर आए देखने के लिए, भाई हमारा माल उठाया नहीं उठाया, देखा तो माल जू का तू वहीं पढ़ा हुआ है, फिर यहां आए देखा गया तो वहीं नमाज पढ़ रहे, तो कुछ नहीं कहा आपके, दो घर वापस चले गए, अब नहीं कहा कुछ भी कि फिर पीछा करेगा। इस वाकये से मैं कहना ये चाहता हूं कि देखो हजरत सहाबा के दिल में माल की बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। माल तो एक बहुत अच्छी चीज भी है, खैर कहा गया है उसको, लेकिन ये माल खैर उसी वक्त है जब तक ये आपको अल्लाह से बागी ना बना दे, अहकाम इलाहिया से गाफिल ना बना दे। अगर माल की बुनियाद पर इंसान अल्लाह का बागी, रसूल का बागी, अल्लाह के हुक्मों और रसूल के हुक्मों से गाफिल हो रहा है, दूर हट रहा है माल की बुनियाद पर, तो फिर ये माल शर है, शर। और यही माल दुनिया है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया जीफा तालिबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, मुर्दार जिसके पीछे भागने वाले कुत्ते हैं। हाँ ये माल है, इसके जरिए से आप इस माल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह भी अदा कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद भी अदा कर रहे हैं, जैसे अल्लाह चाहता है इस तरीके से माल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो फिर ये माल आपको जन्नत में भी ले जाने वाला है। अल्लाह ने इसके अंदर ये सिफत भी रखी है, लेकिन इस माल की मोहब्बत को यहां कभी नहीं आने देना है, और इसकी बुनियाद पर दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं बसानी है, और दुनिया को यही समझते रहना है कि ये एक आर्जी चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर ये सबक दिया है उम्मत को कि दुनिया आर्जी चीज है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो आपने अपनी विरासत में जहां इल्म छोड़ा है अपना, वहीं पर आपने जो जरूरत की चीजें हैं दीन और दुनिया को बनाने वाली, मकासिद तक पहुंचाने वाली, यानी घोड़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपकी तलवारें हैं, आपका जंगी सामान है, ये चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, इनको आप छोड़कर गए हैं, और उस घर के अंदर चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, लेकिन ये घोड़ा, आज जैसे लोग कार रखते हैं ना, कार के खर्चे से ज्यादा घोड़े का खर्चा होता है, आदमी से ज्यादा घोड़े का खर्चा होता है, तो कोई घोड़ा मामूली आदमी नहीं रखता, उसका बड़ा खर्चा होता है, लेकिन वो एक मकसद की चीज है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च कर रहे हैं, खर्च करना सिखा रहे हैं। यहां बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमारी बेमकसद, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, शादी बेमकसद, कार्ड छपवा रहे 400-500 रुपए का कार्ड साबिक, वहीं बाजू के अंदर ऐसी भी फैमिलियां मिल जाएंगी कि लड़कियों की उम्रें गुजर रही हैं, शादी करने के लिए असबाब मुहैया नहीं है, वो परेशान है, उनके आसपास में ऐसे नजराने, ऐसे आपको चीजें मिल जाएंगी देखने के लिए। बहरहाल हुजूर ने हर चीज से कहा है, आपने अपनी हर अदा से ये दर्स दिया है कि ये दुनिया आर्जी है, इस पे ज्यादा दिल मत लगाओ। आप सो रहे हैं तो ऐसा बिस्तर के छाल भरी हुई है, टाट है, ऐसा बिस्तर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आपसे जब कहा गया रसूलल्लाह आप भी अच्छे اچھے محل بنوا لیجئے, اچھے گھر کم از کم تعمیر کروا لیجئے, اچھے بستر ہو آپ کے لیے. تو آپ نے یہ فرمایا مالی والی دنیا, مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا, میری مثال تو سوار کی طرح ہے جو چھاؤں حاصل کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے, تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر چلتا بنتا ہے, یہ میری مثال ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت آئی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا کہ آبا بچھا رکھا ہے. انہوں نے واپس جا کر ایک بستر تیار کیا جس کے اندر اون بھر رکھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پاس بھیج دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے اس کو رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ فلاں ساری عورت آئی تھی, آپ کے لیے بستر تیار کیا ہے لے کر آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس بستر کو واپس کر دو, مجھے وہ اچھا معلوم ہوتا تھا اس لیے دل نہ چاہتا تھا کہ اس کو واپس کروں. کون کہنی ہے؟ حضرت عائشہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بستر بڑا اچھا لگا مجھے, دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر دوں, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار سے فرمایا کہ اسے واپس کر دو, اور پھر فرمایا اگر میں چاہوں تو اللہ میرے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چالو کر دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستر کو قبول نہیں فرمایا اور واپس کروا دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک بوریے پر آرام فرما رہے تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ بوریے پر جب آدمی لیٹتا ہے تو اس کے نشانات لگ جاتے ہیں, جسم پر ابھر آتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس کے نشانات ابھر رہے تھے, بدن اتھر پر ظاہر ہو رہے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر رونے لگا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیصر و کسریٰ تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہان کے سردار ہیں, اور آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, آپ ہی کے صدقے میں سب کچھ یہ کائنات بنائی گئی ہے. آپ بوریے پر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے کی بات نہیں ہے, ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. یعنی دنیا ہمارے لیے عارضی ہے, بس آئے ہیں اور چھوڑ کر جانا ہے اس کو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک مرتبہ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما تھے, تو آپ کے بدن اتھر پر, گرمی کا زمانہ تھا, عام طور پر جہاں گرمی کا وقت ہوتا ہے تو وہ کرتا اتار دیا جاتا ہے, بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. ہم ایک مرتبہ منگلور گئے تھے, ایک دینی سفر تھا, تو وہاں پر جب ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے تو جو لوگ ملنے آتے تھے تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اور مہذب لوگ بھی, بس لنگی پہن کے یوں ہی آ رہے ہیں, وہ گرمی بہت ہوتی ہے اور ایسے ہی ملاقات کرنے کے لیے وہ لوگ آ جاتے تھے. عجیب سا لگتا تھا, لیکن بھائی گرمی اتنی ہے وہاں پر, تو وہاں کے ماحول میں اس کو مایوب بھی نہیں سمجھا جاتا اس چیز کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اتھر پر اس وقت بھی وہ چٹائی کے نشانات تھے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر رو پڑے, یا رسول اللہ قیصر, انہوں نے بھی یہ کہا قیصر و کسرا اور یہ دنیا کے بادشاہ, یہ تو اتنے اونچے اونچے محلات پہ رہے, موٹے موٹے گدوں پر سوئے اور ہر طرح کا عیش و عشرت ان کو حاصل ہو, اور آپ اس طرح سے رہ رہے ہیں, حکم فرمائیے. مطلب یہ تھا آپ حکم فرمائیے, ہم آپ کے لیے مہیا کریں گے رسول اللہ, آپ حکم تو فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی فرمایا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہاں کا قیام مستقل نہیں ہے, ہمارے لیے اصل آخرت ہے. گویا آپ نے ہر موقع پر یہی دعوت دی ہے امت کو, اور یہ سمجھایا ہے, یہ ہدایت دی ہے کہ اس دنیا کو عارضی ہی سمجھنا ہے, یہ مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے. آپ نے اپنے بستر کے ذریعے سے بھی یہی سبق دیا ہے. آپ کا رہن سہن, آپ کا طرز زندگی, طرز معیشت, سب چیزیں اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے, عارضی ہے, اس سے دل نہ لگانا. جو دل لگاتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائی. مولا کریم، بڑے گنہگار ہیں اللہ، یا اللہ آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. ہر قسم کا گناہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما لیجیے، کامل اخلاص نصیب فرما دیجیے، کامل احسان نصیب فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائیے، آپ کی سنتوں پر زندہ رہیے، اور آپ ہی کی سنتوں پر موت بھی عطا فرمائیے. یا اللہ ایسا بندہ بنا لیجیے جیسا بندہ بننا آپ کو پسند ہے، اپنی پسند کی زندگی. یا اللہ جس زندگی کو، جس طرح کی زندگی کو آپ پسند فرماتے ہیں، ایسی زندگی ہم کو عطا فرمائیے، کامل تقوی والی زندگی عطا فرمائیے، اخلاص سے بھری ہوئی زندگی عطا فرمائیے. ہر موڑ پر، ہر قدم پر یا اللہ ہمیں آپ کی رہنمائی چاہیے، ہمیں اپنی ہدایت سے نوازیے. یا اللہ، یا اللہ ہم سب کے بچوں کا فیوچر، مستقبل روشن بنائیے، ہم سب کے ماں باپ، اعزہ، قریب رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ اللہ، صراط مستقیم پر چلائیے، صراط مستقیم پر چلائیے، ہم سب کی کامل اصلاح فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین.